اس کے بعد آیت نمبر 213 جو ہے جو اختلافات کی وجہ ہے اس کے بارے میں کچھ بات ہمیں اس میں دکھے گی۔ فرمایا کانن ناس امتا واحدتا، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، وہ کون سا تھا؟ توحید کا طریقہ، سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہو گئے۔ کب ہوئے؟ جب لوگوں کی محبتوں کے مرکز بدل گئے۔ جب تک سب اللہ سے اور محبت کرتے تھے اور رسول جو وقت کا رسول تھا اس سے محبت کرتے تھے تو سب لوگ مسلمان تھے، لیکن جب عقیدتوں کے مرکز بدلے، لوگوں کے اندر اختلافات شروع ہو گئے، تب اللہ نے انبیاء کو بھیجا جو راست روی پر بشارت دینے والے اور ٹیڑھے راستوں کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو چکے تھے ان کا فیصلہ کرے، اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا، انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لائے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھایا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیے کہ اختلافات کے ناطے سے چند باتیں ہوئیں۔ پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ بے علم ہوتے ہیں نا، جاہل ہوتے ہیں، ان کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہی ان کو علم دیا جاتا ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ مثال دوں گی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کھانا کیسے پکاتے ہیں، جہالت تھی نا اس معاملے میں، جو ہی اس کو صحیح کھانے کا طریقہ مل گیا، سکھا دیا گیا، اس کی وہ جہالت ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان ہوتی ہے۔ دنیا میں کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نفس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہوا، رنگ، رلی، جو لوگ کر رہے وہ کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پتہ ہی نہیں تھا، پتہ چل گیا، اللہ کی کتاب کی طرف آ گئے تو سب چھٹ گیا، بہت پیار سے مان جاتے ہیں۔ ان کو یہ ریگریٹ شروع ضرور ہو جاتا ہے کہ ہم نے اتنی دیر سے کیوں سنا، ہم نے اتنی دیر سے اس کتاب کو کیوں سمجھا، لیکن الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو پہلے سے علم والے ہوتے ہیں وہ علم کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ مثال دوں گی کہ ایک سادہ صفحہ ہے، اس کے اوپر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں، آسانی سے لکھ لیں گے، اور کچھ لکھیں گے تو اس کو پڑھنا بھی آسان ہوگا، لیکن ایک صفحہ جس پہ پہلے سے کچھ لکھا ہو اس پہ لکھیں گے تو بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے یاد رکھیے، جب بھی حق کی پکار آتی ہے، جب بھی حق کی دعوت آتی ہے، تو لا علم بیچارے، بھولے بھالے، سیدھے سادے لوگ تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو پہلے سے علم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو پہلے سے دین کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہونے لگتے ہیں۔ یہی مشکل مدینہ کے یہود کی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جہالت تھی، ان کو اللہ کے نبی سے کوئی بیر نہیں تھا، ہاں ان کو تو اس پیغام سے چڑ تھی کہ ان کے باپ دادا کے طور طریقوں کے مخالف تھا، لیکن مدینہ میں آنے کے بعد کہانی بدل گئی۔ یہود مدینہ کو پتہ تھا اس نبی کے پاس حق ہے، یہ سچی بات ہے، اسی کے پاس ہمارے سارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن کیوں نہ مانے؟ کیونکہ بیچ میں انہاڑے آ گئی۔ یہ سگے سوتیلے کا فرق، یہ ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا؟ اگر یہ بنی اسرائیل سے آتا ہم سینے سے لگاتے، گلے سے لگاتے۔ اصل میں انہوں نے اس بات کی دلیل دے دی کہ ان کو حق نہیں پیارا، ان کو اللہ کا دین نہیں پیارا، ان کو اپنا نام پیارا، ان کو اپنا کام پیارا۔ تو ہم سب کے لیے اس میں عمل کی بات یہ ہے کہ حق بات جہاں سے ملے اس کو لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گمگشتہ میراث ہے، جہاں سے ملتی ہے لے لو۔ حق دیکھو، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ آج انسانوں کی اکثریت انسانوں کی صرف اس لیے حق سے محروم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس بات کی فکر میں لگ جاتی ہے یہ کہنے والا کون ہے، کہاں سے آئے، اس کا کیا مسلک ہے، یہ کس جماعت سے، یہ کس فرقے سے ہے، اور پوچھیں تو ان کو اپنے بھی فرقے کی تفصیلات نہیں پتہ ہوتی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی کتاب ہمارے ذہن کو کھول دیتی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کہیں اختلافات ہو جائیں کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں، تو تم نے رجوع کدھر کرنا ہے؟ نبیوں کے طریقے کی طرف کرنا ہے، کیونکہ فہد اللہ، اللہ ایمان والوں کو ہدایت دے دیتا ہے اپنے نبی کے طریقوں کی طرف۔ پھر فرمایا ام حسب تم ان تدخل الجنہ، پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ جواب دیجیے، کیا ہم میں سے بھی کسی نے تو نہیں یہ سوچا ہوا کہ بس خود کو مسلمان کہنے پہ جنت مل جائے گی؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم پر وہ سب کچھ تو گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر گزر چکا۔ جنت کا راستہ مشکلوں کا راستہ, جنت کے راستے میں آزمائشیں. وہ جس کو ایک شعر میں بھی کہتے ہیں نا کہ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. کسی نے تو شاید یہ اپنے کسی محبوب کے لیے کہا ہوگا, لیکن یہ شعر جنت کے راستے پہ چلنے والوں کے لیے ایک بہت خوبصورت مائل سٹون ہے. ہم چاہتے ہیں اگر جنت, تو پھر راستے میں مشکلات تو آئیں گی, کبھی آزمائے جائیں گے, کبھی تکلیفیں آئیں گی, لیکن جو ان تکلیفوں کے وقت میں ہل ہل کے بھی نہ ہلیں, ان کے راستے میں کانٹے بھی چھائے جائیں پھر بھی چلتے رہیں. ہر بندہ پھولوں کا متقاضی نہیں ہوتا. جو جنت کو پائے گا وہ یہ کہے کہ میرے راستے میں پھول بچھاؤ پھر آؤں گا, وہ تو پھولوں کے لیے آیا. جس نے حق کے لیے آنا ہے اس کو مصیبتوں اور مشکلات سے گزرنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, حفت الجنت بالمکارح, جنت گھیر دی گئی نفس پہ رکاوٹ بننے والی چیزوں سے. ہر وہ چیز جس سے نفس جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے, ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے, ان ساری چیزوں کے ساتھ جنت کو اللہ تعالیٰ نے گھیر دیا. جبکہ اس کے برعکس جہنم, حفت النار بالشہوات, جہنم خواہشات سے ڈھانپ دی گئی. آپ دیکھیے کہ جنت میں جانے والا جنت کی قیمت نہیں دے گا, اس کو جنت نہیں ملے گی. اور اللہ تعالیٰ یہ قیمت مختلف چیزوں سے لیتا ہے, مختلف طریقوں سے لیتا ہے. جنت کی قیمت کیا ہے کہ انسان صبر کرے. تھوڑی سی اس پہ میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں, اس لیے کہ ہم بعض دفعہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اچھا پھر یہ تو بیماریوں اور تکلیفوں کی صورت میں آئے گی, تو ایسا نہیں ہے. اللہ کے معاملوں کو وہ خود بہتر طور پہ سمجھتا ہے, لیکن غور فکر اور تدبر کے نتیجے میں اور خاص طور پہ مشاہدے سے جو چیز ساتھ سمجھ آتی ہے قرآن و سنت کو دیکھیں, کہ جب بندہ خود اللہ کے راستے میں محنت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا, یعنی ٹھان لیتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مشن اللہ کے راستے کو بنانا ہے, اب اس میں مشکل تو آئے گی نا. مثلا جیسے آپ دیکھیے کہ دن میں پانچ وقت کی نماز ایک وہ شخص ہے جو ٹوٹی پھوٹی پڑھ لیتا ہے, ایک ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے جماعت سے جا کے پڑھنی ہے, پھر ایک اس کے بعد اس کو پورے فرائض کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے. فرق ہوگا نا. آپ قرآن سن رہے ہیں, آپ گھر کے سے نکلے پڑھے بیٹھے, آپ نے محنت کی نا. ایک بندہ اپنے دن کے سات آٹھ گھنٹے اگر اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے تو اس نے اختیار سے کیا نا, اس پہ جو صبر کر لیتا ہے نا, یعنی اس کو آپ کہتے ہیں اختیاری مجاہدہ. لفظ مشکل ہے, آسان کر دیتی ہوں. جو بندہ اپنی چوائس کے ساتھ دین کے راستے کی مشکلات کو اختیار کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو اضطراری مجاہدوں سے بچا لیتا ہے. اضطرار ہوتا ہے مجبور کر کے. مثلا ہم کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوتی محنت اللہ کے راستے میں, بیٹھے ہیں گھر نہیں جا سکتے بیٹھے ہیں, اب ہم نے اپنے چوائس سے وہ کام نہیں کیا, اللہ نے تو ہمیں جنت دینی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اچھا فرشتوں پکڑو اس کو بیمار کر دو, جاؤ اس کو بستر پہ لگا دو. وہ بستر پہ لیٹا یہ کہے گا دیکھا شکر اللہ کا میں نے فلاں کام کی کمٹمنٹ نہیں کی تھی, اسی لیے آج میں جھوٹا نہیں پڑا. وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ میں اس کام کو اگر کر لیتا تو اللہ مجھے اس مشکل میں نہ ڈالتا. جو خوشی سے کوئی کام کر لیتا ہے پھر اس کو مجبور کیوں کیا جائے گا. تو میں ہمیشہ اپنے لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھ سے میرے اختیاری مجاہدے کروا, یعنی میں اپنے اختیار اور اپنی چوائس سے وہ کام کروں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے, میرے گناہ معاف ہو جائیں. جتنے درد بڑھتے جاتے ہیں اتنے بچے کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوتا جاتا ہے. دنیا میں انسان درد کے ساتھ آیا, آخری پارے میں آتا ہے کہ انسان تو کبد یعنی بڑی مشکلیں جھیلنے والا بنا کر دنیا میں بھیجا گیا. اس لیے کوئی بندہ اپنے آپ کو اس معاملے میں پریشان نہ کرے, جب مدد آئے گی انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. اور خاص لوگوں کو جن کو اللہ نے چننا ہوتا ہے نا اپنے راستوں کے لیے, ان کو مشکلات سے نکالتا ہے تاکہ کھرے اور کھوٹے کا فرق پہلے ہی پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لیں جن کے ساتھ اللہ کی مدد قریب ہے. یسلونک ماذا ینفقون, لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں, جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر. کیوں؟ اس لیے کہ عموماً لوگ والدین پر خرچ کرنا بھول جاتے ہیں جب اپنے بیوی بچوں کے تقاضے بڑھنے لگتے ہیں. رشتہ داروں پر, یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو, اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے خوب باخبر ہے. یعنی نیکی کے مختلف طریقے, مال کہاں خرچ کرو, کوئی ایک رٹا رٹایا طریقہ نہ ہو تمہاری زندگی کا, بلکہ تم مستحقین کو حق دو. اب دیکھیے کہ یہاں جن جہاں بھی خرچ کرنے کی بات ہے یہ سارے حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں. انسانوں کے اوپر خرچ کرنا انسان کو اللہ کی نگاہوں میں بھی پیارا کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ باتیں قتال اور جہاد کے بارے میں، آج کے دور میں یہ موضوع بہت ہی زیادہ مس انٹرپریٹڈ ہے، یعنی اس کو بہت غلط کوٹ کیا جاتا ہے، اور دین اسلام جو پیس کا ریلیجن تھا اس کو ٹیررزم کا بنایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آج کے مسلمان خود بھی اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کا نظریہ جہاد کیا ہے. میں انشاءاللہ ان آیتوں کے اینڈ تک پھر آپ کو دو چار جملوں میں اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کروں گی. فرمایا کتبہ علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے. سچ ہے نا، یہ تو اس دور میں تو کوئی دو چار ایسے ہوتے تھے جن کو جنگ کرنی مشکل لگتی تھی. مجھے تو لگتا ہے آج کے مسلمانوں میں تو سب سے زیادہ وہ موضوع جس پہ میں شرم بھی بڑی آتی ہے، شرمندہ ہوتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، وہ کہے جہاد. اور لفظ جہاد جو بولنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے تلوار اٹھا لی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جہاد تو قلم اٹھانے سے چلتا ہے، جہاد تو قتال کے درجے پہ بالکل آخر میں پہنچتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں ایسا تھا تو ان کو مشکل لگا، لیکن اس بات کو اللہ نے بنیاد بناتے ہوئے زندگی گزارنے کا انتہائی خوبصورت سبق دیا، جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی. اور وہ کیا؟ وَآسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اب دیکھیے، یہاں تو دین کے حکم کی بات ہے نا. اللہ دین کا کوئی کام ہمیں کہتا ہے کرو، کوئی حکم دیتا ہے، ہم نہیں کرتے، ہمیں برا لگتا ہے. پہلے تو خود سے پوچھیں، یہاں محاسبے کا پوائنٹ نوٹ کریں گے کہ مجھے دین کا کون سا حکم ابھی تک مشکل لگ رہا ہے، کون سی چیز ہے جس کو میں اتنے سال کے باوجود بھی ابھی تک اپنے دل کو مائل نہیں کر سکی. لیکن یہاں آپ دیکھیں گے نا تو اصول کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا ہو. کچھ چیزیں واقعی ہمیں اچھی نہیں لگتی. دوائی کس کو اچھی لگتی ہے مگر کھانی پڑتی ہے؟ کھانی پڑتی ہے نا. کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہو سکتا کہ جو یہ کہے کہ بچپن سے ہی مجھے، پیدا ہونے سے فوراً بعد ہی مجھے پڑھنے کا بھی شوق تھا، مجھے اسکول جانے کا بھی شوق تھا. بلکہ آپ فطرت کو دیکھیں تو بچہ بڑا ہوتا ہے نا، جو کا ماں اس کے لیے اچھا سمجھتی ہے نا وہ اسی سے بھاگتا ہے. ماں بچے کو نہلانا چاہتی ہے وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، ماں کہتی ہے کھا لو وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، ماں ناخن کاٹنے لگتی ہے بچہ رونے لگتا ہے چلاتا ہے، ہر وہ چیز سے بھاگتا ہے. ماں چاہتی ہے بچہ صاف ستھرا ہو، پاک ہو، صاف ہو، لیکن بچہ بھاگنے لگتا ہے. بالکل اسی طرح یاد رکھیے کہ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں سے بھاگ بھاگ کے جاتا ہے نا، اسی طرح انسانوں کی بھی عادت ہے. اللہ جو حکم دیتا ہے وہ انسانوں کی سراسر بہتری کے ہیں، فائدے کے حکم ہیں، لیکن لوگ اس سے اپنی جان کیوں چھڑانا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم پھنس نہ جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمہارے جو مقدر بنائے ہیں وہی ٹھیک تھے. اس کو، اس ایک جملے کو کئی جگہ لے کے جا سکتے ہیں، آگے جا کے نکاح اور طلاق کے اور اس طرح کے معاملات میں بھی یہ جملہ آئے گا. لیکن اب دیکھیں تو بعض دفعہ اس میں ہر عمر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. بعض دفعہ ماں باپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں، بچہ نہیں کرنا چاہتا. اب یہاں یہ جملہ فٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. بچی جو ہے وہ کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتی ہے جہاں دین ہی نہیں ہے. مثال دوں گی نا، ماں باپ کہتے ہیں یہاں نہ کرو. اب یہاں اصول آ گیا نا کہ آج تمہیں ایک چیز بری لگ رہی ہے کل تمہارے لیے اچھی ہوگی، اور آج جسے تم چمکتا ہوا ہیرو سمجھ رہے ہو وہ ہیرو نہیں ہوگا. جس کو ہیروئن سمجھ کے تم اپنے گھر میں لانا چاہتے ہو وہ کل بیوی بنے گی تو تم سے ایک دن بھی برداشت نہیں ہوگی. منگیتر اور شوہر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. آج جس کو منگیتر کے روپ میں دیکھ رہے ہو کل وہ شوہر کے روپ میں پتہ نہیں اچھا ہوگا کہ نہیں. بوائے فرینڈ اور شوہر میں بہت بڑا فرق ہے. اس ایک جملے کی بنیاد پہ آپ سوسائٹیز کے قبلے کو درست کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے، بچوں کو چاکلیٹ بڑے اچھے لگتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں تمہیں اچھے لگتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے اچھے نہ ہو. آپ میں سے تو نہیں کسی کو اچھے لگتے ہیں کھجور اور چاکلیٹ پکڑائیں بچے کو. اچھا فطرت پہ بچہ ہوگا تو کھجور پکڑے گا. میں حیران ہوتی ہوں کہ جو مائیں نہیں چاکلیٹ کھجور کھاتی ہیں یا مٹھائی کھاتی ہیں ان کے بچے بھی نہیں کھاتے، حالانکہ اس کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں پتا تھا. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے اس آیت پر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہو جاتی ہوں، کیا میں ہر وہ چیز جس کی حکمت مجھے نہیں سمجھ آتی اس پر الجھنے تو نہیں لگتی،